جس کی تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی امانتیں ادا کر دو، ان تک پہنچا دو، اور جب فیصلہ کرو تو لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت فرماتے ہیں. یہاں تو یہ بات فرمائی ہے، اور دوسری آیت ایک مقام پر ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو. یعنی عدل و انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے دشمن کے خلاف ہو، گھر والوں کے خلاف ہو، جو بات بھی ہو عدل و انصاف سے کہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کی دوستی یا دشمنی تمہیں عدل کرنے سے روکے، انصاف کرنے سے روکے. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اصل میں اس کے تلاوت کرنے کا جو مطلب ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے فرائض کو خوب اچھی طرح سے سمجھے، اور دوسروں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی امانت سمجھ کر ادا کرے. جس طرح اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امانت مجھے واپس دینی ہے، اور جب بھی یہ مانگے گا میں دے دوں گا. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو ہمارے پاس ہے اسے ہم امانت سمجھیں، اور لازمی بات ہے کہ اگر ہمیں دوسرے کے حق ادا کرنا ہے تو یہ حق کی ادائیگی بھی امانت. تو اس ادائیگی کے لیے کسی کو آپ کے پیچھے پیچھے بھاگنا نہ پڑے کہ مجھے میرا حق دو، بلکہ تم خود اپنے فریضے کو سمجھو اور سمجھ کر اس کا حق ادا کرو، نہ یہ کہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل رکھے تھے، جن کو عامل صدقہ یا عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا، جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، صدقات وصول کرتے تھے. پھر جب وہ جا رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ بھی حکم دیا جاتا تھا، دیکھو کسی ایک جگہ جا کے بیٹھ مت جانا کہ بھئی یہاں آ کے جمع کراؤ مال، ہم آ گئے ہیں بس، ایسا مت کرنا، بلکہ لوگوں کے دروازے پر جا کے وصول کرنا. مطلب ہے تمہاری اس وصولی زکوٰۃ اور صدقات سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، بلکہ تم جا کر لوگوں سے وصول کرو. اور ایک طرف تو یہ حکم، دوسری طرف یہ تھا کہ جن لوگوں کے پاس ان بھیجا جا رہا تھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب ہمارا عامل تمہارے پاس آئے تو اسے ناراض کر کے واپس مت بھیجنا، بلکہ یعنی کوئی ایسا معاملہ مت کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائیں. کیونکہ ایک طرف تو انہیں حکم تھا کہ تم عدل و انصاف سے کام لینا، جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس سے زیادہ مت وصول کرنا. بعض اوقات لوگ جو اس زمانے میں مال نہیں ہوتا تھا، عام طور پر زکوٰۃ میں مال مویشی ہوتے تھے، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر رکھا تھا کہ بھئی اتنے سال والی گائے ہو، جو اونٹ ہو تو اس میں اتنے سال کا بچہ یا اتنے سال کا اونٹ چاہیے، وہ سب متعین تھے. تو ایک طرف تو یہ حکم تھا کہ تم جو ہے وہ اچھا مال وصول نہ کرو، بلکہ اعتدال کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے جتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو وہ لے لو. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص چاہتا تھا کہ میں عمدہ مال پیش کروں، اور فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ تو اس سے کم کی واجب ہوتی ہے. اس نے کہا لیکن میرا جی چاہتا ہے اور یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بھیجا ہے میرے پاس، تو میں چاہتا ہوں کہ جو بہتر سے بہتر ہو میں اس سے بھی زیادہ بہتر جو ہو سکتا ہے وہ دوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لی تو ٹھیک. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ نے اس کی خیر و برکت کی دعائیں فرمائی. تو یہ جذبہ ہوتا تھا، ذوق و شوق ہوتا تھا کہ ایک بات تو شریعت نے سکھائی ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق مانگنے کے لیے نعرے لگانے نہ پڑے، انجمنیں نہ بنانی پڑے، جیسے ہمارے اس زمانے میں کہیں انجمن حقوق تحفظ صاحبزادگان اور کہیں جناب انجمن تحقق نسوان اور کہیں کچھ مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ہر آدمی لڑ رہا کہ جو مجھے میرا حق دیا جائے، میرا حق دیا جائے، لیکن جو اس کے ذمے فریضہ عائد ہے اس کو نہیں پتا. مزدور ہر کمپنی کے اندر انجمنیں بن گئی ہیں جو ہے وہ مالکان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا حق ادا کیا جائے، یہ دیا جائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی ان کو مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یعنی مالکان صحیح طریقے پر ان کو حقوق دیں اور یہ بھی اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں اور مالک کو فائدہ پہنچائیں، نہ یہ تکلیف دیں مالکان کو اور نہ مالکان مزدوروں کو تکلیف دیں. شریعت کا مزاج یہ کہ ہمیں نعرے لگانے نہ پڑے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عاملوں کو بھیجا کرتے تھے تو یقیناً وہ اس لیے جاتے تھے کہ تاکہ زکوٰۃ خیرات اور جو بھی ان پر واجب ہوتی ہے وہ دیں، تاکہ جو مسلمان فقراء ہیں ان پر وہ تقسیم کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے جلوس نکالے ہوں کہ صاحب یہ جو عاملین آ رہے ہیں ان سے ہمیں بچایا جائے، ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے. نہیں، بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو تم ظلم و زیادتی مت کرنا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی جب آئے تو تم انہیں ناراض مت کرنا. دونوں طرف سے اعتدال قائم کیا. تو ہر شخص اگر اپنا اپنا حق، اپنا اپنا فرض صحیح طریقے پر ادا کرے گا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ لوگ جو ہے اس کے لیے جلوس نکالیں یا اس کے مطالبے کریں یا انہیں انجمنیں بنانے کی ضرورت پیش آئے، بلکہ ہر شخص اپنا جو ہے فریضہ صحیح طریقے پر ادا کرے. پھر مزدور کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے. پھر صرف یہی نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے تو بیوی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں شوہر کے، وہ بیوی ادا کرے، اور جو حقوق بیوی کے شوہر پر رکھے ہیں وہ شوہر ادا کرے. تو اگر بیوی اپنے حق ادا کر رہی ہے، شوہر اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، تو کسی کو کسی سے لڑائی جھگڑے کی صورت ضرورت پیش نہیں آتی. لڑائی جھگڑا اس وقت آتا ہے جب شوہر نے بیوی کے حقوق دبا رکھے ہوں یا بیوی شوہر کے حقوق کو پامال کر رہی ہو، اب یہاں سے لڑائی اور جھگڑا شروع ہوتا ہے. اس سے منع فرمایا کہ دیکھو ایسا نہیں کرو. ہر آدمی اپنے حقوق، اپنے فرائض کو جانے کہ میرا کیا فرض بنتا ہے، میں اپنے فرائض صحیح طریقے پر ادا کروں اور سامنے والا اپنے فرائض ادا کرے. اگر ہر شخص صرف اپنے فرائض کو دیکھ کر صحیح طریقے پر ادائیگی شروع کر دے تو کسی کو مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ فرما ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کر دو، الی اہلیہ، ان تک جو اس کے اہل. اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. صحیح معنی میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آیت ہے تو مختصر سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، یوں سمجھ لیجیے. اب ملازمتیں ہیں، صحیح آدمی کو اس ملازمت پر رکھنا، یہ ملازمت بھی ایک امانت ہے کہ ایسے آدمی کو عہدہ دیا جائے جو اس کا اہل ہو. نااہل کو دے دینا یہ امانت میں خیانت. اسی طریقے سے عوامی رفاہی جو معاملات ہیں، یقیناً جو ادارے ہیں وہاں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دینا کہ جو ان کا حق ادا نہ کر سکتے ہوں یا جنہیں اپنے فرائض کا ہی پتہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً یہ سب امانت میں خیانت. اپنی ملازمت صحیح طریقے پر ادا نہ کرنا، ڈیوٹی صحیح طریقے پر نہ دینا، یہ امانت میں خیانت ہے. آج ہم نے اس کو امانت میں خیانت سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں بس امانت اس کا نام ہے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے اور جناب جب وہ مانگے دے دے، یہ امانت سمجھتے ہیں بس. اس کے علاوہ اب تو اس میں بھی خیانت ہے، لیکن جو باقی جو چیزیں ہیں ان کو امانت ہی نہیں سمجھتے. یاد رکھیے وقت بھی ایک امانت ہے. اگر ہم نے ہمارا یہ ڈیوٹی ٹائم ہے کہ بھائی 8 سے لے کے 12 تک ٹائم ہے، 8 سے 5 تک ٹائم ہے، تو یہ پورا کا پورا وقت صرف کرنا اور صحیح طریقے پر کام میں لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. درمیان میں جو وقفہ ہے مثلاً 1 سے 2 بجے کے درمیان اگر ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، یہ وقت ہے آپ کے پاس. اور اوقات رکھے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ بھائی اس میں کھانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں، اگر تھوڑا بہت آرام کرنا ہے تو کر لیں، اور باقی جب وقت ہو جائے تو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں. آج بہت سے لوگوں کو جو شکایات ہوتی ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ حق جب فریضہ ادا نہیں کرتے تو شکایت پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ نماز پڑھنے گئے تو پتہ چلا 1 گھنٹے بعد آ رہے ہیں واپس. اب لازمی بات ہے مالکان کو شکایت ہو، بھائی نماز 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس میں ادا ہو جاتی ہے، اب وہاں جا کے آدمی جو ہے وہ پتہ چلا بیٹھ گیا کسی اور کام میں لگ گیا اور پہنچ رہا ہے ایک گھنٹے بعد، اب ہاں بھائی اتنی دیر میں آئے نماز پڑھنے کے بعد، اب لازمی بات اسے شکایت ہوگی پھر. تو اس لیے نماز میں بھی یہ ہے کہ جو سنتیں موقعہ ہیں، فرائض ہیں، پڑھ کر فوراً واپس جاؤ اور جا کر اپنے کام میں لگو. شریعت کسی کام سے روکتی نہیں ہے، اور شریعت نے ہر کام میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، کہیں پر بھی زیادتی کرنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اپنی زیادتی ہے، شریعت کی طرف سے ہرگز نہیں. اور دیکھیے حقوق کی بات آئی تو میں نے میاں بیوی کا بھی حوالہ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، کیونکہ شریعت نے مرد کو قوام بنایا ہے، جس کا مطلب ہے نگران. نگران کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تو اسی کا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گاڑی چلانے کے لیے ایک امیر ایک مامور، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کہیں سفر کرے تو اسے چاہیے کہ لوگ اگر ہوں تو انہیں چاہیے ایک کو امیر بنا لے، بغیر امیر کے نہ چلے، اور پھر اس امیر کی اطاعت کرے. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاد حضرت مولانا اعزاز علی، جو استاد الادب کہلاتے تھے، شیخ الادب، ان کے ساتھ سفر میں کہیں نکلے، ایک دو ساتھی طالب علم اور بھی ہوں گے. جب اسٹیشن پر پہنچے تو استاد نے کہا کہ بھائی شرعی حکم یہ ہے کہ ہم جب سفر میں ہوں تو ایک کو امیر بنا لیں، تاکہ سفر جو ہے اس کی اطاعت میں کیا جائے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت امیر تو بنا بنا ہے موجود ہے، ہمیں امیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ ہی ہمارے امیر ہیں جب استاد ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ لو بھائی، امیر کا مطلب تمہیں پتا ہے، اطاعت کرنا ہے اصل امیر کی، اور اطاعت کی خلاف ورزی نہ ہو. اگر تم بات مانو تب تو ٹھیک ہے، میں امیر بنتا ہوں، منع نہیں. انہوں نے کہا بالکل ضرور مانیں. فرماتے ہیں کہ جب گاڑی آئی تو حضرت نے سامان اپنے ہاتھوں میں لیا، کچھ سر پہ رکھوایا اور کہا کہ بس میں اٹھاؤں گا، تم بس پیچھے پیچھے آ جاؤ میرے. اب امیر کا مطلب ہمارے یہاں تو اور ہے، ہمارے یہاں تو حکم چلانے والے کو امیر کہتے ہیں جی، جو حکم بیٹھ کر چلائے اس کو کہتے ہیں امیر صاحب، لیکن شریعت میں ایسا نہیں. امیر شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ سید امیر خادمہم، کہ امیر جو ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، جو خدمت کر سکے وہ امیری کے لائق ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ پورا سفر ہم اس میں رہے کہ جو مشکل کام آتا وہ خود کرتے تھے، آسان آسان کام ہمیں بتا دیا کرتے تھے، اور جب ہم کہتے تھے حضرت یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں، تو فرماتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، تم نے مجھے امیر بنایا ہے، امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس لیے جو میں کہوں وہ کرو بس. تو جو مشکل مشکل کام تھا خود کرتے تھے، آسان کا آسان کام ہمیں سپرد کرتے تھے، کہ مصیبت بن گیا ان کو امیر بنانا، غضب ہو گیا. تو اصل میں وجہ کیا ہے کہ ہمیں امیر کے مفہوم کا پتہ نہیں. ہم امیر سمجھتے ہیں کہ بھائی جو شخص بیٹھ کر حکم چلائے وہ امیر، ایسا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. تو اصل میں اطاعت امیر کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں میں یہ جذبہ ہو کہ ہم امیر کی بات مانیں گے، اور امیر کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا. جب یہ جذبات ہوں گے تو یقیناً پھر گاڑی چلے گی. اس لیے میرا عزیزو، ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، کس سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک آیت میں بارہا یہاں اس کا بیان بھی ہوتا رہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان مانو تم پر اپنی اصلاح لازم ہے. آج ہم دوسرے کی اصلاح کی فکر میں ہیں، ہر آدمی اصلاح کا جھنڈا اٹھائے چل رہا ہے، لیکن اپنی اصلاح ہم نہیں کرتے. ہر آدمی کہتا ہے بھائی تمہیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے، تمہیں بھی ضرورت ہے. بولو بھائی تمہیں بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو کوئی پیش نہیں کرتا. اصل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں جو کمی ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان پر بھی ہم نگاہ ڈالیں اور اپنی فکر کریں. اور آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے گی. یعنی تم تو ہدایت پر رہو کم سے کم، یہ نہ کہو کہ صاحب فلاں چونکہ ایسے کام کر رہا ہے اس لیے میں بھی یہ کر رہا ہوں، فلاں غلط کر رہا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. نہیں، کسی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، یاد رکھی. ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں باس پوچھ کی ہوگی، اس لیے کم از کم ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اگر دوسرا آدمی ہمارے کہنے کے باوجود نہیں مان رہا تو انشاءاللہ ہم نے حق ادا کر دیا، بس اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو ماں باپ سختی بھی کر لیتے ہیں، کچھ وہ برداشت بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب اولاد جوان ہو جائے پھر ماں باپ سختی نہیں کرتے، بہت زیادہ وہ کہہ دیا کہ میاں میں نے تمہیں یہ کہا تھا، دیکھو تم نے کام نہیں کیا، یا یہ کام کر لینا. اسی لیے باپ بزرگوں نے فرمایا کہ اولاد کو حکم مت دو، بلکہ ان کے سامنے اس کا اظہار کیا کرو کہ بھائی اگر یہ کام ایسے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، تاکہ حکم عدولی میں وہ مبتلا نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے اس طریقے سے بات کو رکھو کہ بھائی میرا دل یہ چاہ رہا تھا، اگر یہ کام اس طرح ہو جائے تو بہت اچھی بات. اب اگر اولاد اچھی ہے، نیک ہے، بات ماننے والی ہے، تو یقین وہ سمجھے گی بھی باپ کی خواہش یہ کام کرانے کی ہے، لہذا کر لے گی. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی یہ کام کر لینا اور اس نے نہیں کیا، تو یقیناً باپ کو بھی غصہ آئے گا کہ کیسی اولاد ہے، میں نے حکم دیا نہیں مانا، اور ادھر سے اس کو بھی حکم عدولی کی کہ اس نے حکم نہیں مانا، گناہگار بھی ہوگا. اس لیے ایسے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. بعض اوقات جب آدمی دیکھے کہ یہ بات ٹال دیتا ہے یا بات نہیں سنتا، تو اس انداز میں کہہ دیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اچھی بات، تاکہ بات خراب نہ ہونے پائے. تو بہرحال یہ ہر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. تو یہ نہ کہے کہ دوسرے، آج ہر آدمی دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے حق، میرا حق دو. شوہر بیوی سے کہتا ہے میرا حق ادا نہیں کرتی، بیوی شوہر سے کہتا ہے یہ حق ادا نہیں کرتا، بیٹے کو شکایت باپ سے کہ باپ حق ادا نہیں کرتا، باپ کہتا ہے یہ اولاد نہ ہنجار ہے، یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتی. لیکن ہر شخص اپنا جائزہ نہیں لیتا کہ میرے فرض میں کیا فرائض ہیں، میں بھی وہ فرائض ادا کر رہا ہوں یا نہیں. تو ہر آدمی اپنے اپنے فرائض ادا کرے، اور یہ مطالبہ نہ کرے کہ دوسرا آدمی میرے حق ادا کرے. شریعت نے تو ہمیں یہی چیز اور یہ سبق سکھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی بات تھی بھی. ہر آدمی اس فکر میں رہتا تھا کہ میرے ذمے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے، اور دوسرے کا حق مارا نہ جائے کہیں. آج ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی سعودی عرب سے آ رہا، کسی نے کوئی امانت دے دی، تو ان سے کہتے ہیں بھائی یہ تم پہنچا دو گے؟ ہاں جی پہنچا دیں گے. اب یہاں آ کے جو ہے وہ مہینوں لگا دیتا ہے پہنچانے میں، بعض اوقات تو فون ہی کر دیتا ہے کہ آ کے لے جاؤ تمہاری چیز پڑی ہوئی. یہ بھی اس کی مہربانی ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ جب تم امانت لائے ہو اتنی دور سے، تو یہاں سے گھر اس کے گھر پہنچا دو، زیادہ اچھی بات. تو اس لیے میرا عزیز، ہو جب ہم کسی امانت کا یا تو بوجھ اٹھائیں نہیں اپنے ذمے، اور جب اٹھا لیا ہے تو پھر اس کو ادا کریں. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، بہرحال ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ دنیا اس سے خالی ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی چیز بھی ہوتی ہے تو امانت وہ پہنچاتے ہیں لازمی طور، اور انہیں لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم بھی ہے. تو اس لیے میرا عزیز، ہو بس ہم میں سے ہر شخص اپنے فرائض کو دیکھے، اپنے فرائض کو جانے، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ سمجھے میری ذمہ داریاں کیا ہیں. جب اپنی ذمہ داریاں معلوم ہو جائیں، ان کی ادائیگی کی فکر میں لگ جائیے. ایک آدمی کہیں نوکری کرتا ہے تو یہ تو پوچھتا ہے نا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا. اب جب پتہ چل گیا یہ کام تم نے انجام دینے ہیں، اب کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، اپنے کام پورے طریقے پر ادا کرو. آپ اگر نہیں کریں گے تو یقین ان سے شکایت ہوگی پھر. اس لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو دیکھے، اس کے ذمے جو فرائض ہیں ان کو دیکھے، دوسرے سے حق مانگنے کی فکر میں نہ لگے، بلکہ اپنے فرائض کو ادا کرنے کی فکر کرے. البتہ اگر کوئی شخص فرائض میں کوتاہی کر رہا ہے، تو اگر کوئی اس کا بڑا ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی اور ہے، تو وہ اگر اس کی اس طرح توجہ دلاتا ہے تو یقیناً یہ کوئی ظلم کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کا خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، جو اس کے کام کو بتا رہا ہے کہ تم سے ذمہ داری میں کوتاہی ہو رہی ہے ادائیگی میں، اس لیے تم اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے پر ادا کرو. تو بہرحال میرے عزیز، ہو اصل بات یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. اللہ اور رسول نے کچھ حقوق رکھے ہیں، اللہ کے بھی حق ہیں، اس کے رسول کے بھی حق ہیں، لوگوں کے بھی حقوق ہیں. ہم میں سے چاہیے ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان سارے معاملات کے اندر صحیح طریقے پر چلے، اور اپنے فرائض کو انجام دے، تاکہ دوسرا آدمی بھی اس کے ذمے جو اس کا حق ہے وہ بھی اس کو ادا کر دے، اور ہمیں ضرورت نہ پیش آئے کہ ہم دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے پھریں اور رسوا ہوتے پھریں، اپنا حق مانگتا پھریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی. ابھی کچھ کتابیں تقسیم ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ کتابیں لیتے جائیے گا. اور اصل ان کتابوں کے بانٹنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ حضرات اس کو پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی سیاسی یا کوئی الٹی سیدھی کتابیں تو ہوتی نہیں، سیدھی سیدھی قرآن و حدیث سے متعلق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ کتابی شکل میں دی گئی ہے، تو اس کا مطالعہ کیجئے. اسی طریقے سے آداب عشق رسول ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو عشق و محبت کرتے ہیں تو اس کا صحیح ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، اس کو ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ بھی تقسیم ہوں گی، یہ کتاب آپ لے کے چلے جائیے. بھائی لے آؤ بھائی.
بعد میں لے لیں گے.
دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے اور بے شمار فتنے ہیں جو ہماری طرف منہ کھولے کھڑے ہیں, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان تمام فتنوں سے ہمیں, ہماری اولاد کو, متعلقین کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے, بہت سے لوگ پریشان ہیں سلسلے میں. یا اللہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے, اپنے فضل و کرم سے سب کے مصائب کو, پریشانیوں کو دور فرما کر عافیت نصیب فرما دیجئے, ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. ہم سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ آپ ہم سے زیادہ بہتر طریقے پر ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کو رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.